أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات قدر محترم ہماری گفتگو اس عنوان سے شروع ہوئی ہے گزشتہ کل کہ قرآن اور اہل بیت سے جو ہماری وابستگی ہے اس وابستگی کے تقاضے کیا ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ قرآن سے بھی اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی پیغمبر اور ان کی آل سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں کل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری وابستگی اور پیوستگی یا لفظ تمسک جیسا کہ حدیث میں آیا ما ان تمسک تم بہیما لن تزل بعدی کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے وابستہ رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی اس تمسک کا کیا معنی ہے اور زیادہ تر گفتگو قرآن پہ ہوئی کہ ہماری نگاہوں میں قرآن کی شناخت کیا ہے پہچان کیا ہے اور ظاہر ہے یہ بات پیغمبر اور ان کی آل پر بھی صادق آتی ہے کہ ان کی شناخت کتنی ہے ان کی معرفت کتنی ہے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کے حوالے سے ہماری شناخت جو ہے وہ بہت محدود ہے اگر اس قرآن کریم کے صحیح اسٹیٹس کو ہم سمجھ لیں کہ اس کتاب سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارے مسائل دائرہ بہتر حل ہو جائے دیکھیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب ہے میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں آنکھوں کی تمام بیماریوں کے علاج ہے یا فرض کریں گلا خراب ہو رہا ہے گلے کی ساری بیماریوں کا علاج ہے اور وہ کتاب میری میز پہ رکھی ہوئی ہے اور روزانہ میں اس کتاب کو اٹھاتا ہوں چومتا ہوں آنکھوں سے لگاتا ہوں اور پھر واپس میز پہ رکھ دیتا ہوں تو کیا میری آنکھ کی تکلیف دور ہوگی ظاہر ہے کہ اس سے دور نہیں ہوگی آنکھ کی تکلیف اس وقت دور ہوگی یا گلے کی تکلیف اس وقت دور ہوگی جب میں اس کتاب کو کھولوں گا اس کو پڑھوں گا اس کو سمجھوں گا اور پھر اس میں لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کروں گا اگر میں نے ہدایات کے مطابق عمل نہیں کیا اور فقط احترام سے کام چلایا تو فقط تو احترام اپنی جگہ کتاب کا احترام علم کا احترام استاد کا احترام یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے لیکن فقط احترام سے مسائل حل نہیں ہوتے عمل سے مسائل حل ہوتے فقط احترام سے مسائل حل ہونے والے نہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کسی مسئلے کا حل بیان کیا گیا مثال کے طور پر ایک مشہور آیت ہے جو آپ نے سنی ہوگی یاد ہوگی بلکہ دہرائی جاتی ہے ہمارے مسجدوں میں بھی اَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ سب کو یاد. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اما یجیب المستر، کیا کوئی ایسا مستر ہے کہ جو خدا کو پکار رہا ہو؟ کوئی ایسا مستر جو خدا کو جب پکارتا ہے اور یکشف السوء، تو وہ اس کی پریشانی کو، مشکلات کو، مصیبت کو، بیماری کو دور کرتا ہے. کون دور کرتا ہے؟ خدا دور کرتا ہے. لیکن اس وقت دور کرتا ہے جب انسان مستر ہو کر اس کو پکارے. مستر کا مطلب کیا ہے؟ مستر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان حالت اضطراری میں آ جائے، یعنی ایمرجنسی میں آ جائے. جیسے کسی انسان کو اگر ایمرجنسی ہو جائے، کسی کو اگر ایک دم ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو پھر آپ ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھیں گے، سیدھے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. راستے میں کوئی بہت امپورٹنٹ کام بھی ہو تو آپ کہیں گے نہیں، یہ بعد میں ہوگا، پہلے اس کو پہنچانا ضروری. تو مستر کا مطلب ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کی توجہ ہر چیز سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ یکسو ہو جاتا ہے. تو ہمارے سامنے پریشانیاں تو زندگی میں بہت آتی ہیں، مشکلات تو بہت آتی ہیں، لیکن ہم مستر ہو کے خدا کو نہیں پکارتے. مستر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے اپنا تعلق توڑ کے، ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف اس سے لو لگائیں، صرف اس سے لو لگائیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر میرے اس مسئلے کو کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستر ہونا. اچھا، اب ہم مستر ہو نہیں رہے ہیں، ہم مستر نہیں ہو رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں، فرض کریں کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، تو وہ اس سے لو نہیں لگا رہا ہے، وہ اپنی کوششیں بھی کر رہا ہے، رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہے، سورس بھی لگا رہا ہے، فون بھی کروا رہا ہے، ہر ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر طریقہ اختیار کرنے کو تیار ہے، مستر نہیں ہو رہا. بیمار ہے، مستر نہیں ہو رہا. تو چونکہ یہ حالت اضطراری امبر تاری نہیں ہو رہی ہے، ہم نے اس کا ایک حل نکالا ہے. ہمارے کہتے ہیں ہر کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں، طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ اسی آیت کو پڑھ لو. اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء. تو 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں، جب تک اس آیت کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گلا خراب ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھ کر دے دیا، اب میں اس نسخے کو صبح شام پڑھ رہا ہوں کہ صبح شام گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارہ کیجئے اور ٹھنڈی چیزوں سے بچیے، کھٹی چیزوں سے بچیے. اس کو میں 41 مرتبہ پڑھ لوں یا 21 مرتبہ پڑھ لوں یا 7 مرتبہ پڑھ لوں، گلا صحیح ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. تو ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی جیسے منتر پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا اور یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے، اگر ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن جو سیدھا سیدھا طریقہ ہمیں ظاہر قرآن میں بتایا گیا ہے، اس کے مطابق تو یہ کرنا ہوگا. تو قرآن سے ہماری وابستگی کافی کمزور ہے، اور وہ جو پہلو ہے اس کا، عملی پہلو، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ویسے قرآن بہت ہے ہماری زندگی میں، ہر گھر میں قرآن ہے، گھر گھر میں قرآن ہے، پھر کسی کی شادی ہو جاتی ہے، ایک اور نسخہ آ جاتا ہے، جہیز ایڈیشن والا قرآن، وہ خاص نسخہ ہوتا ہے، ذرا اس کا سائز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا باکس بھی ذرا خوبصورت ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ قرآن ہے کتنا. علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں والے زندگی گزارو، تو مسلمانوں والے زندگی قرآن کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں والی زندگی قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم گزار رہے ہیں، خوب گزار رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آ کے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب، کیا کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا نے کہا نہیں ہوتی. کہا لیجیے ابھی تو میں پڑھ کے آیا ہوں. آپ کہہ رہے نہیں ہوتی, میں تو پڑھ کے آ گیا نماز. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں والی زندگی نہیں گزرتی قرآن کے بغیر. ہم کہہ رہے ہیں گزر رہی ہے اور خوب گزر رہی ہے. تو ہمارے نزدیک وہ زندگی گزر رہی ہے, علامہ اقبال کے نزدیک نہیں گزر رہی. تو دو چیزوں پہ علامہ اقبال نے بہت زور دیا. ایک تو قرآن, کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن ہونا چاہیے, قرآن سے وابستگی, قرآن پر عمل, قرآن کی تلاوت, قرآن کا فہم, تدبر فی القرآن, قرآن پر تدبر. اور دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رسول خویش کے دین ہمیں اس, کہ اگر اپنے آپ کو کہیں پہنچانا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچاؤ, کیونکہ دین کل کا کل وہ ہے. کل کا کل دین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ ہمارے پاس دین کے نام پر ہے یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے. جو کچھ انہوں نے دیا وہی دین, وہی اسلام, وہی شریعت. وما آتاکم الرسول فخذوا, رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ. یہ دین ہے. جو ہمارے پاس دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر قرآن ہمارے پاس ہے, قرآن ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم, کوئی بڑے سے بڑا مفتی, کوئی سے بڑے سے بڑا علامہ, مفسر, محدث, فقی, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس جبریل علیہ السلام کو چھوٹی سے چھوٹی سورہ انا آتیناک الکوثر لے کر بھی آئے ہوں؟ نہیں, بلکہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کے رسول نے دیا, انہوں نے تلاوت کر کے بتایا کہ یہ سورہ کوثر ہے, ہم نے کہا سورہ کوثر ہے. انہوں نے کہا یہ سورہ بقرہ ہے, ہم نے کہا یہ سورہ بقرہ ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ سورہ توبہ ہے, اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے, ہم نے کہا بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے؟ ہمیں کیا پتا کس وہاں کہاں بسم اللہ پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی. یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے شروع میں نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ, ہم نے کہا نہیں پڑھنا ہے. جو دین ہمارے پاس ہے, جو شریعت ہمارے پاس ہے, جو نماز ہمارے پاس ہے, کہاں سے آئی نماز؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ, لیکن پیغمبر نے فرمایا سلو کمارا آئے تمونی اسلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کر دکھایا وہ نماز, جیسے اللہ کے رسول نے روزے رکھ کر بتائے وہ روزے, جیسے اللہ کے رسول نے مناسک حج ادا کر کے سکھا کے مسلمانوں کو گئے وہی ہے مناسک حج. یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہ اسلام ہے. اللہ کے رسول نے عبادات دی ہم نے لے لی, اللہ کے رسول نے اخلاق دی ہم نے لی, اللہ کے رسول نے اصول زندگی دی ہم نے لی, اللہ کے رسول نے آداب معاشرت دی ہم نے وہ لے لی. اللہ کے رسول نے جاتے جاتے کہا من کن تو مولا ہو فہاز علی المولا, ہم نے کہا نہیں ہم الگ میٹنگ کریں گے اپنی. اللہ کے رسول نے جب کہا کہ میں تمہیں عبادات دے رہا ہوں, اخلاق دے رہا ہوں, قرآن دے رہا ہوں, تو ہم لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما آتاکم رسول فخذوا, رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ. لیکن جب پیغمبر نے کہا یہ ولایت, ہم نے کہا کہ الگ میٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم. تو بھائی دین اور شریعت اور اسلام یہی تو ہے, جو پیغمبر دے رہے ہیں وہ لے لو, جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ, صلوات پڑھے ایک محمد وآل محمد. تو اقبال کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رسول خویش کے دین ہمیں اوست, اگر اپنے آپ کو کہیں پہنچانا چاہتے ہو تو ان تک پہنچاؤ, کیونکہ دین کل کا کل وہ ہے. اگر بے اون رسیدی تمام بھول ہے بیست, اگر ان تک نہیں پہنچے, ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے, پہنچنے کے لیے بہت سارے اسٹیشنز ہیں آج کل, یہ فلاں بابا, فلاں پیر, فلاں سرکار, فلاں شاہ جی, فلاں علامہ, فلاں مفتی, فلاں ملا, ہر ایک تک پہنچ گئے. نہیں پہنچے تو وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچنا تھا. دیکھیں باقی بھی جتنے لوگ ہیں, جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی ایک احترام ہے معاشرے میں, لیکن ان کا احترام اسی قدر ہے جس قدر ان کی زندگی میں اللہ کے رسول کی زندگی کی جھلک نظر آئے گی. کسی نے کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. باقی جو بھی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، بابا ہیں، شاہ جی ہیں، سرکار ہیں، اتنی ساری اصطلاحات اب آ گئی مارکیٹ میں کہ یاد بھی نہیں رہتی. ان سب کا احترام اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی زندگی سے، رسول کی زندگی سے کتنی ملتی جلتی ہے، اور اگر نہیں ہے 180 ڈگری پہ جا رہی ہے. ایسے بابا ہیں جن کی زندگی پیغمبر کی زندگی سے 180 ڈگری پہ چلتی ہے. اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں النظافۃ من الایمان، صفائی پاکیزگی ایمان ہے، اسلام ہے. ایسے بابا ہیں جو نہاتے ہی نہیں ہیں، صدیوں سے نہیں نہائے، اور لوگ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں. پیغمبر فرما کر گئے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک رکن ہے. بابا کپڑے پورے نہیں پہنتے، ایسے بابا ہیں جو کپڑے پورے نہیں پہنتے، نہاتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچے، پہنچنے کی جگہ تو وہ ہے بے مصطفیٰ بے رسول خویش کے دین. ہمیں اس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. تو دیکھیں یہ دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، ایک قرآن، ایک پیغمبر کا اسوۃ حسنہ. ان سے جو ہماری وابستگی ہے وہ وابستگی ہر اعتبار سے ہونا چاہیے، جذباتی وابستگی بھی ہونی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں جذباتی نہیں ہونی چاہیے، صرف عقلی ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. جذبات کا تعلق بھی عشق اور محبت سے ہے. ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے، یہ جذباتی وابستگی ہی تو ہمیں عمل کی طرف مائل کرتی ہے. کیونکہ دین اسلام نے ہمیں اس طرح حکم نہیں دیا جس کو آپ فوجی زبان میں کہتے ہیں کمانڈ اینڈ اوبے. کمانڈ اینڈ اوبے کے اسٹائل پہ نہیں کہا گیا ہے آپ کو عمل کرنے کے لیے، جو ویسے اللہ کا حکم آیا عمل کرو، یہ حکم آیا اللہ کا عمل کرو، یہ حکم آیا اللہ کا عمل کرو. جس طرح فوجی کو کہا جاتا ہے فائر تو فائر، اسٹاپ تو اسٹاپ، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اپنا ایک ڈسپلن ہے. اور ہر شخص اگر وہاں اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دے پھر تو جنگ ہو گئی، اس لیے اس کے تقاضے اور ہیں. یا ایسا نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ قرآن بھی اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی حکمت بیان کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، دیکھو نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. روزے کے لیے کہا جاتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کی ایک حکمت بیان کی جاتی ہے، اس کا ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی بھی حکمت بیان کی جاتی ہے. یہاں تک کہ خداوند عالم تو شراب اور جوئے کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. اس مہما اب اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے بچو. تو حکمت کے ساتھ، تو اللہ کے رسول سے جو ہماری وابستگی ہے وہ عشق اور محبت کی والی وابستگی ہوتی ہے، اور عشق کا تقاضا عمل ہے. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کی زندگی کو کاپی کرے. ایک عام نوجوان بعض اوقات کسی اداکار کو، کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اور وہ اس کو کاپی کرتا ہے، اس کی طرح ہیئر اسٹائل بنا لیتا ہے، اس طرح کی طرح کپڑے پہننا شروع کرتا ہے، اس کی طرح چشمہ لگانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو آئیڈیل سمجھتا ہے. انسان جس کو آئیڈیل سمجھتا ہے ویسے ہی بننا چاہتا ہے. تو ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل کیریکٹر، ماڈل آف اے ہیومن ایکسلنس کس کو رکھا گیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل آف اے ہیومن ایکسلنس ہے. تو اس کو کاپی کرو. تو جذبات اور احساسات کی بھی ایک اہمیت ہے. کوئی نہ کہیں جذبات بیکار ہیں. اور یہ جو جذبات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اور قرآن کی توہین برداشت نہیں کریں گے، یہ اچھے جذبات ہیں بھائی. ہم کیوں برداشت کریں اپنے رسول کی توہین؟ ہم کیوں برداشت کریں قرآن کی توہین؟ اور کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ قرآن کی توہین کرے یا پیغمبر کی توہین کرے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو غصہ ہی نہیں آتا کسی بات پر، بعض ایسے بھی لوگ ہیں ان کو کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا اور سمجھتے ہیں بہت کمال ہے، یہاں تک کہ قرآن کی توہین ہو جائے پھر بھی غصہ نہیں آتا، دین کی توہین ہو جائے پھر بھی غصہ نہیں آتا، پیغمبر کی توہین ہو جائے پھر بھی غصہ نہیں آتا. غصہ ایک فطری امر ہے، بعض اوقات حیوان کو بھی آ جاتا ہے. بلی بہت پیسفل پیٹ اینیمل ہے، لیکن اس کے دم پہ پاؤں رکھ دیں گے آپ غصے میں آ جائے گی وہ، ہے نا؟ تو یہ تو انسان کی فطرت ہے. اگر ان باتوں پہ بھی انسان کو غصہ نہیں آتا، پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں غیرت اور حمیت کی کمی تو نہیں ہے.
نعرہ حیدری،
کیونکہ غصے کا تعلق غیرت اور حمیت سے بھی ہے. بعض مقامات پر غصہ آنا چاہیے. جوش مرے آبادی تو کہتے ہیں کہ اب تو زخمی شیر کی صورت بپھرنا چاہیے. بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں کہ اب تو زخمی شیر کی صورت بپھرنا چاہیے، اور یہ اگر نہ ہو سکے تو ڈوب مرنا چاہیے. یہ اگر نہ ہو سکے تو ڈوب مرنا چاہیے. کبھی وہ کہتے ہیں جس کو ذلت کا نہ ہو احساس وہ نامرد ہے، ننگ پہلو ہے وہ دل جو بے نیاز درد ہے، اور حق نہیں جینے کا اس کو جس کا چہرہ زرد ہے، خودکشی ہے فرض اس پر خون جس کا سرد ہے، اور وقت بیداری جو غالب آ سکے نہ نوم پر، نوم یعنی نیند، وقت بیداری جو غالب آ سکے نہ نوم پر، لعنت ایسی خفتہ ملت پر تف ایسی قوم پر.
محمد وآل محمد صلوات.
تو یہ جذبات قیمتی ہوتے ہیں، یہ بیکار نہیں ہے. یہ ہماری عزاداری جذبات ہی کا تو اظہار ہے کہ ہماری استاد ابن علی سے ایک جذباتی وابستگی بھی ہے، ایک عقلی بھی ہے، ایک عقلی بھی ہے، ایک عقلی وابستگی پوری دنیا کی ہے امام حسین علیہ السلام سے، کہ جو بھی ان سے جو بھی سید الشہداء کے واقعات کو پڑھتا ہے، جو ان کے قیام پر نظر ڈالتا ہے، وہ ان کا عقیدت مند ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم عقیدت کے علاوہ عقلی اور منطقی طور پر حسینی فکر سے ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ایک احساسات اور جذبات کا تعلق بھی رکھتے ہیں. تو قوموں کے اندر جذبات کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے. اہم بات صرف یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتا ہے، آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک تو انسان کو فقط ریئیکشن کرنے والی قوم نہیں بننا چاہیے کہ ایکشن کہیں ہو ہم ریئیکشن کرتے رہیں ہمیشہ، ایکشن کے مقابلے میں ریئیکشن ہوتا ہے اور پرابلم کے مقابلے میں سولوشن ہوتا ہے، اور ایشوز سامنے آ جائیں تو ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے، اور تھریٹ آ جائے تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن قوموں کے سامنے ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم جو چیز آتی ہے وہ ہے چیلنجز. جب چیلنج آئے تو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اگر چیلنج آئے تو اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ٹوئن بھی ایک بہت بڑا فلسفی آف ہسٹری کا اسکالر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ تاریخ قوموں کے سامنے چیلنجز پیش کرتی ہے، تاریخ قوموں کے سامنے چیلنجز پیش کرتی ہے اور قوموں کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، قوموں کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، چیلنجز کا جواب دینا ہوتا ہے. بس جو قومیں افیکٹولی رسپانس کرتی ہیں وہ تاریخ لکھتی ہیں. جو قومیں چیلنجز کا رسپونڈ کرتی ہیں افیکٹولی مؤثر طریقے سے وہی تاریخ لکھتی ہیں، اور جو قومیں افیکٹو رسپانس نہیں دیتی ہیں تاریخ کا ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے. لانگ لانگ اگو دیئر واز اے نیشن لیونگ ایٹ دی بینک آف دا ریور انڈس. تو یہ جو تاریخیں قوموں کی لکھی جاتی ہیں ان قوموں کی لکھی جاتی ہیں جو چیلنجز کا جواب نہیں دے سکی اور صفحہ تاریخ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی. لیکن جن قوموں نے چیلنجز کا رسپونڈ کیا جواب دیا. وہ قومیں تاریخ لکھتی ہیں اور سربلند رہتی ہیں. تو دیکھیں آج کے دور میں یہ چیلنج ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ ہماری قرآن سے اور پیغمبر اسلام سے ایک محبت کا رشتہ ہے, ایک احساسات کا رشتہ ہے, ایک عشق کا رشتہ ہے. لہذا وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم جذبات ایک دم ہمارے بے قابو ہو جائیں اور ہم رسپونڈ کرنے کے بجائے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں, اور ایسا ریئیکٹ کریں کہ جس سے ان کا نقصان تو کچھ نہ ہو اپنا ہی نقصان ہو جائے. اور ایسے ہی ہوا, کئی مرتبہ ایسا کیا ہم نے کہ توہین رسالت کہیں اور ہوئی اور ہم نے اسلام آباد کے سیکرٹریٹ کے باہر کھڑی ہوئی 200 موٹر سائیکلیں جلا دیں. موٹر سائیکلیں تو بیچارے غریب ملازمین جو سیکرٹریٹ کے ہوتے ہیں, چھوٹے گریڈ والے انہی کی ہوتی ہیں, بڑے گریڈ والوں کی تو گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ تو گرین نمبر پلیٹ والی بتا آپ کو, جس کو جلانے سے ان کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا. تو ہم نے جذبات کا اظہار کس طرح کیا, ہم نے وہ غریب ملازمین جو سیکرٹریٹ کے تھے جو بیچارے مسلمان ہی, زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے مسلمان ہی کو جاب ملتی ہے, جو بیچارے غیر مسلم ہیں ان کو تو یہ خاک روب وغیرہ کی جاب ملتی ہے ہمارے یہاں. کہنے کو ہم کہتے ہیں وی آر ایکول سٹیزن آف دس اسٹیٹ. اچھا, ہم نے اس طرح رد عمل کا مظاہرہ, ہم نے کراچی میں ایک جلوس نکالا, وہ جناب علی امیجنر روڈ پر شاپنگ مال کو جلاتا ہوا چلا گیا. غم و غصے کا اظہار کیا مسلمانوں نے توہین رسالت پر, مسلمانوں کی دکانیں جلا دی, اور ایسے غم و غصے کا اظہار کیا کہ جلانے سے پہلے موبائل شاپ میں سے پہلے موبائل نکال کے جیب میں ڈالا پھر آگ لگائی. غم و غصے میں بھی ہم نے عقل کو ساتھ نہیں چھوڑا. تو کس کا نقصان کیا, کس طرح ہم نے ریئیکٹ کیا, جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے. اور ابھی بھی دیکھیں آپ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت اسی طرح کے. دیکھیں توہین قرآن, توہین رسالت کی سزا موت ہے, یہ مکتب تشیع کا پوائنٹ آف ویو ہے. جو بتا دوں آپ کو, سن لیں ہمارے بچے, یہ مکتب تشیع کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے. اور اس کے اوپر ہمارے اپنے آرگومنٹس ہیں, وقت نہیں ہمارا, ہمارا موضوع ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ جب توہین رسالت ہوئی سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور حضرت امام خمینی نے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تو عالم اسلام میں سے کسی نے سیکنڈ نہیں کیا. عالم اسلام کے اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام مختلف ملکوں میں, ہمارے اپنے ملک میں بھی ہر مکتب فکر کے بڑے بڑے مفتی ہیں, لیکن کسی نے سیکنڈ کیا اس کو, کسی نے سیکنڈ نہیں کیا, کسی نے تائید نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے فقہ میں, پاکستان میں زیادہ تر فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں, تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت ہو. لیکن بہرحال اس وقت چونکہ معاملات اور بہت سارے اس کے ساتھ, تو یہ ہمارے فقہ میں ہے توہین رسالت کی سزا موت. لیکن کسی بھی جرم کی سزا موت ہو, خواب و قتل ہو یا توہین رسالت ہو یا کوئی اور جرم ہو جس کی سزا موت ہے قانونی طور پر, اسلامی طور پر, یہ سزا کون دے گا؟ یہ سزا ہم اور آپ نہیں دے سکتے, یہ سزا عدالت دے گی, قاضی دے گا یہ سزا, یہ سزا حاکم شرع دے گا یہ سزا. ہمیں اور آپ کو سزا دینے کا اختیار کسی بھی جرم میں نہیں ہے. اگر آپ کسی شخص کو کوئی جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں, فرض کریں ایک چور پکڑ لیا آپ نے جو چوری کر رہا تھا, رنگے ہاتھوں پکڑ لیا آپ نے, یا وہ اقرار بھی کر رہا ہے ہاں میں نے چوری کی, سوری غلطی ہو گئی معاف کر دو, جو بھی ہے, ثابت ہو جائے کہ یہ چور ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو, قرآن کی آیت ہے. ہاتھ کاٹ سکتے ہیں چور کا؟ اجازت ہے؟ نہیں ہے. یو آر ناٹ آتھورائزڈ کہ آپ اس آیت پر عمل کریں. اس آیت پر عمل کون کرے گا؟ حاکم اشارہ کرے گا. پیغمبر ہوں گے تو وہ کریں گے، ان کے نائب ہوں گے تو وہ کریں گے، اسلامی ریاست میں جو قاضی ہوگا وہ کرے گا. باقی آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قاضی کے سامنے جا کے بیان دیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. اچھا آپ نے بھی جا کے گواہی دی قاضی کے سامنے، میں نے بھی گواہی دی، ہم دونوں آدمی ایک کر کے ایک آدمی کا ہاتھ کٹوا سکتے ہیں کیا؟ نہیں کٹوا سکتے نا. تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی ہماری گواہی پر جرا کرے گا، ہم سے پوچھے گا اچھا آپ نے دیکھا چوری کرتے ہوئے؟ ہاں. کیا چیز چرا رہا تھا؟ آپ نے کہا یہ پیسے چرا رہا تھا. ان سے پوچھا گیا اچھا بھائی کیا چرا رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی اور چیز چرا رہا تھا. تو کیا ہوا کہ گواہوں کے درمیان تضاد ہو گیا بیانات میں. اگر بیان میں تضاد ہو جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو دیا جائے گا؟ ملزم کو دیا جائے گا. اچھا اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کوئی بھی الزام، تو ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے جس نے الزام لگایا. یہ بنیادی بات ہے. ہم تو اسی پر آج تک روتے آئے ہیں کہ بھائی ثابت کرنا الزام کو مدعی کی ذمہ داری ہے. یہ صرف توہین رسالت کا معاملہ نہیں ہے، باغ فدق میں بھی یہی اصول ہے. گواہ وہ پیش کرے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. گواہ یہ بھی امیر المومنین نے یہ بات کی ایک جگہ، اور آپ نے فرمایا جب یہ معاملات چل رہے تھے تو مولا علی نے فرمایا اگر ایک مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے اور میں کہہ دوں کہ یہ چیز میری ہے تو بتاؤ تم گواہ کس سے مانگو گے؟ انہوں نے کہا آپ سے مانگیں گے، کیونکہ آپ دعوے دار ہیں اور جس کے ہاتھ پہ جو چیز ہے ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اصول فقہ میں بھی ہے، اور کہ قاعدہ ید کہلاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اس کا مالک ہے. جیسے ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ دعویٰ جھوٹا اور قبضہ سچا، تو قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا یہ شریعت کا قانون بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوے دار جھوٹا ہوتا ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دعوے دار کو اپنی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور جس کے قبضے میں جو چیز ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں ہے اس لیے وہ چیز اس کی فرض کی جائے گی. فدق کا قبضہ جناب سیدہ کے پاس تھا پیغمبر کی رحلت تک، اور جب آپ کی رحلت ہو گئی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے جا کر وہاں پر حملہ کیا، اور جن لوگوں کو آپ نے بٹھا کے رکھا تھا وہاں پر دیکھ بھال کے لیے ان کو بھگا دیا، جیسے ہمارے یہاں لینڈ مافیا والے کرتے ہیں کہ جا کے فائرنگ وائرنگ کر کے وہاں جو موجود ہوتے ہیں چوکی دار وغیرہ اس کو بھگا دیتے ہیں، پھر قبضہ کرتے ہیں، پھر کورٹ میں جاتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ قبضہ ہمارا ہے. یہی فدق کے ساتھ تو علی علیہ السلام نے کہا اگر کسی عام مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے اور میں کہوں یہ میری ہے تو بتاؤ کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم گواہ مانگیں گے، آپ سے ثبوت مانگیں گے، کیونکہ وہ چیز تو اس کے پاس ہے اور آپ دعوے دار ہیں. کافی دق تو ہمارے ہاتھ میں نہیں پیغمبر کے لیے تک، تو پھر گواہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ گواہ تو وہ پیش کرے جو کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے یہ چیز. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پر. تو جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہو، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکے یا ثابت کرنے میں آپ کے دلائل کمزور پڑ گئے یا گواہوں کے بیانات میں تضاد آ گیا تو ہمیشہ اس کا بینیفٹ اس کو دیا جائے گا، دوسری پارٹی کو، دوسرے فریق کو دیا جائے گا. یہی طریقہ کار ہے. تو ہمارے ملک میں یہی قانون ہے ظاہر ہے. اب باقی یہ ہے کہ ایک عدالت، دو عدالت، تین عدالت، پانچ عدالتیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایک مقدمہ اتنے عرصے تک چلتا رہتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ 25 سال کے بعد انسان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے، تب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ وہ جج سے کہتا ہے جج صاحب میری جوانی واپس کر دیجیے. اب جج صاحب کے پاس جوانی تو نہیں ہوتی کہ واپس کریں وہ. تو یہ ایک بدقسمتی ہمارے نظام کی، لیکن یہ کہ توہین رسالت کی سزا ہمارے مکتب میں موت ہے. آج تمام مسلمانوں نے اس سے رجوع کر لیا الحمدللہ، اور سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کے مجرم کو سزائے موت دینی چاہیے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنا ہماری ذمہ داری، اگر ہم ثابت نہیں کر سکے تو سزا نہیں دی جائے گی، اور جب ثابت نہیں کر سکے اور عدالت نے بری کر دیا کسی کو بھی ایکس وائی زیڈ، یہ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، ذاتی جھگڑوں میں بھی یہ چلتا ہے، عدالت نے عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا، ظاہر ہے بری کرے گی عدالت اور کیا کرے گی، تو جب وہ باہر نکلا کسی نے باہر گولی مار دی، بری ہونا بھی ایک مشکل ہے ہمارے، کوئی بری ہو جاتا ہے، ایک اپنا مومن نوجوان جو بیچارہ ایک کتاب چھپوانے کے لیے گیا، وہ کتاب فارسی کا ترجمہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتاب تھی، وہ بھی بچوں کی خاطر تھی، اس کتاب کے اندر اسکیچ بنائے گئے تھے بچوں کو سمجھانے کے لیے واقعات کے، تاکہ بچے آسانی سے سمجھ لیں اس کو، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا تھا اسکیچ میں، شکل نہیں تھی ان کی واضح لیکن پینسل اسکیچ سے بتایا گیا تھا، اب وہ پریس میں جب گیا تو کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کتاب چھپ رہی ہے یہاں پر، وہ آ گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس نوجوان کو، وہ تو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ شکر ہے پولیس آ گئی اٹھا کے لے گئی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی ہے، ان کی تصویر بنائی ہے، دیکھیں توہین کا تعلق انٹینشن سے ہوتا ہے، نیت سے، کوئی کام جو کر رہے ہیں نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا بغیر نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، جب تک انٹینشن ثابت نہ ہو توہین ثابت نہیں ہوگی، ایک انسان اگر فرض کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بناتا ہے یا کسی نبی کی تصویر بناتا ہے تو توہین کی نیت سے بنا رہا ہے یا کسی اور نیت سے بنا رہا ہے، اچھا ایک شخص کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کسی مسلک کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کسی مذہب کا ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کسی نبی کی تصویر بنانا توہین ہے، فرض کریں، خوب آپ کے نزدیک ہوگا، آپ نہ بنائیں، کسی دوسرے مذہب میں توہین نہیں ہے، وہ بنا رہے ہیں، جتنے چرچ بنے ہوئے ہیں سب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو جو تصویریں انہوں نے بنائی ہیں یا مجسمے بنائے ہیں وہ توہین کی خاطر بنائی ہیں یا عبادت کے لیے بنائی ہیں، عقیدت میں بنایا ہے یا توہین میں بنایا ہے، انہوں نے عقیدت سے بنائی ہے وہ تصویریں، ان کے نزدیک توہین نہیں ہے، ہمارے نزدیک توہین ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ایسے سامنے سے گزر جائے توہین ہو جاتی ہے، آپ خانہ کعبہ میں جا کے دیکھیں قرآن کس کس طرح لوگ پڑھتے ہیں، کس کس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں وہاں بیٹھ کر، تو اس انداز سے آپ ہمارے یہاں مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، یہاں توہین ہے وہ، لیکن وہ جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ توہین کی نیت سے ایسا کر رہے ہیں؟ توہین کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں، تو توہین کے معاملات جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا آج تک سزا نہیں دی گئی اور بری کر دیا جاتا ہے، سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ انٹینشن ثابت کرنا، نیت ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے نا کسی کی نیت ثابت کرنا کہ اس نے یہ عمل کیا اس نیت کے ساتھ کیا، ایک تو عمل ثابت کرنا بھی مشکل کام ہے اور پھر نیت ثابت کرنا بھی مشکل کام ہے، تو حساس مسئلہ ہے، اس کا تعلق چونکہ انسان کے جذبات سے ہے اور جذبات ایک دم برانگیختہ ہو جاتے ہیں اور مذہب کے معاملات میں انسان ذرا تنگ نظر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر برداشت کم ہوتی ہے، اور خاص طور پر پیچھے کچھ اور لوگ ہوں جو اکسانے والے ہوں، اور وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اکسا رہے ہوں بلکہ ریاست کے خلاف بھی بیانات دے رہے ہوں، تو پھر معاملات اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امت کو اپنے رسول اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن کس طرح ریئیکٹ کریں ہم، ایک ریشنل ریئیکشن، ایک عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، یہ نہ ہو دنیا میں یہ پیغام جائے کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہاں غیر مسلموں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، یہاں اقلیتوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، یہ پیغام جانا اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی، جو بھی اس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا شہری ہے وہ، اور اگر ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں، دو طرح کے غیر مسلم رہتے ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں لیکن دو طرح کے عام طور پر رہتے ہیں، ایک غیر مسلم وہ رہتا ہے جو کافر ذمی کہلاتا ہے کہ جو اسلامی ریاست کو جزیہ دیتا ہے اور وہ رہتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو کافر تو ہے لیکن معاہد ہے، جس سے کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، اسے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ مدینہ میں جو یہودی پہلے سے آباد تھے، پیغمبر ہجرت کر کے گئے، میثاق مدینہ کے تحت وہ مدینہ میں رہتے تھے، پیغمبر نے اسے جزیہ نہیں لیا۔ لیکن وہ لوگ جو بعد میں اسلامی ریاست میں شامل ہوں گے جنگ کے ذریعے، جو پہلے کافر حربی ہوں اور بعد میں سرنڈر کر جائیں، وہ کافر ذمی کہلائیں گے، ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ اس جزیہ کے بدلے میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اسی طرح کی جائے گی جس طرح ایک مسلمان کی جاتی ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے گا۔ مولا علی کی خلافت کے زمانے میں شام سے دہشت گرد آتے تھے، بعض علی علیہ السلام کے کنٹرول والے علاقے میں دہشت گردانہ کارروائی کرتے تھے، چلے جایا کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ جب علی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ غیر مسلموں کا ایک علاقہ تھا، عیسائی رہتے تھے وہاں پہ، اور دہشت گرد آئے، انہوں نے ذمی عورتیں جو غیر مسلم کرسچن خواتین تھیں ان کو لوٹ مار کیا، ان کے زیورات چھین لیے اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، علی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو نہج البلاغہ کا سخت ترین خطبہ اگر کوئی ہے تو آپ نے اس موقع پر دیا، جس کو خطبہ جہاد کہتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا، اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا۔ فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر کہ جس کے اپنے علاقے میں حملہ کیا جائے، اس کے گھر میں آ کے اس کو مارا جائے، اور اس کے بعد دہشت گرد قاتل جو بھی ہیں وہ صحیح و سالم واپس چلے جائیں، نہ ان کا کوئی زخمی ہو نہ کوئی مرے، اور ذمی عورتیں فریاد کرتی رہ جائیں، غیر مسلم عورتیں فریاد کرتی رہ جائیں، اور ان کے ہاتھوں سے ان کے زیورات کنگلے چھین چھین کے لے جایا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس واقعے پر شرمندگی سے مر جائے تو اس کی ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے، غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ان غیر مسلموں کا یہ حق ہے، کیونکہ وہ اقلیت میں ہیں، ان کی تعداد کم ہے، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، پوری عوام کے تمام سب کا جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ زیادہ بے بس ہیں، لہذا ان کا احترام، ان کے حقوق کی رعایت کرنا اور ان کے مذہبی تہوار، جو مذہبی عبادات ہیں، ان سب کی آزادی اسلامی ریاست کے اندر دی جائے گی۔ ہمارے اپنے جذبات اپنی جگہ، اور کوئی شخص توہین رسالت کرے گا تو عدالت میں جا کے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ممکن ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ امام خمینی نے سلمان رشدی کو واجب القتل کیوں قرار دیا۔ دیکھیں، سلمان رشدی کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کروں میں، صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پر۔ اگر کوئی شخص اسلام پر تنقید کرے، اگر کوئی شخص قرآن پر اعتراض کرے، اگر کوئی شخص پیغمبر کی زندگی پر تنقید کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گولی مار دینی چاہیے؟ نہیں، اگر کوئی شخص ہم پر تنقید کر رہا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، علمی جواب، گولیوں سے جواب نہیں دیا جائے گا۔ تنقید اگر کوئی شخص کرے، کوئی اسلام پہ تنقید کرتا ہے، موسٹ ویلکم، بہت تنقیدیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، علماء نے ان کا جواب دیا ہے، تنقیدیں بھی آئی ہیں، جوابات بھی آئے ہیں، وہ سب موجود ہیں، شیعہ علماء نے بھی جواب دیا، سنی علماء نے بھی جواب دیا ہے، کئی کئی جلدیں لکھی ہیں ان اعتراضات پر جو مستشرقین نے اسلام پر کیے ہیں، قرآن پر کیے ہیں، سیرت پیغمبر پر کیے ہیں۔ ہم کیا ہر شخص کی زبان بند کر سکتے ہیں، ہر شخص کو گولی مار سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا، اعتراض کا، تنقید کا، تنقید کو ویلکم کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ اس نے یہ کہا کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ سے شادی معاذ اللہ مال و دولت کے لالچ میں کی، یہ تو بڑا گھستا پٹا سا سوال ہے اور صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو بہت گھسا پٹا سا سوال ہے اور صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، اس کا جواب ہم لوگ دیتے رہے ہیں ہمیشہ، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم بر انگیختہ ہو جائے، قتل کر دیں کسی کو۔ اور یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہمارے کسی نوجوان کے ذہن میں بھی آ سکتی کہ پیغمبر نے جناب خدیجہ سے کیوں شادی کی. یہ کیوں کیوں کا سوال کرنا کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے, بلکہ سیرت کو اس زمانے میں, سیرت پیغمبر ہو یا سیرت ائمہ طاہرین, آپ اس کو اسی طرح سمجھیں, واقعات کو, حقائق کو, ڈیٹا کو انالائز کرنا سیکھیں. واقعات کیوں پیش آئے, کیسے پیش آئے, واقعات کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. صرف سیرے سیرے واقعات کا زمانہ نہیں رہا, اب چیزوں کو انالائز کرنے کی ضرورت. آپ بتائیں لوگوں کو, پیغمبر جناب جناب خدیجہ سے شادی کی, اگر آپ نے پیسوں کی خاطر کی ہوتی تو شادی سے پہلے تو آپ کاروان لے کے جایا کرتے تھے جناب خدیجہ کے, شادی کے بعد کوئی کاروان لے کر گئے؟ شادی کے بعد تو اور لے جانا چاہیے تھا ہر سال, شادی کے بعد تو آپ ایک بھی کاروان لے کر نہیں گئے. اگر آپ نے پیسوں کی خاطر کی تھی تو اور پیسوں میں اضافہ کرتے, لیکن آپ نے پیسوں میں اضافہ نہیں کیا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ سے جو شادی ہوئی, رشتہ پیغمبر نے بھیجا یا جناب خدیجہ نے بھیجا؟ یہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر گئے سامان تجارت لے کر, تو جناب خدیجہ نے خاص طور پہ غلام کو ساتھ کیا, اور جس کو ہدایت تھی کہ آپ کو خاص طور پر آبزرو کریں. اور جب آپ واپس تشریف لائے, اس غلام سے جناب خدیجہ نے پوچھا, اور جب اس نے سارا احوال بیان کیا تو جناب خدیجہ نے پھر خود یہ رشتہ بھیجا. اللہ کے رسول نے تو نہیں بھیجا, اگر پیغمبر یہ رشتہ بھیجتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر کی نظر ان کی دولت پر تھی. پیغمبر کی نظر ان کی دولت پر نہیں تھی, جناب خدیجہ کی نظر پیغمبر کی شرافت اور نجابت پر تھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اور یہ سوال آج سامنے نہیں آیا ہے, یہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی. یہ وجہ ہے کہ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا, اس خطبہ نکاح میں یہ بات واضح کر دی, جہاں آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل. اس کے آگے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. خطبہ نکاح میں جناب ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ایک ایسی شرافت, خاندانی شرافت ہے جو پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے. صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد. تو کوئی اگر اسلام پہ تنقید کرتا ہے, کوئی قرآن پہ تنقید کرتا ہے, کوئی سیرت پیغمبر پر تنقید کرتا ہے, موسٹ ویلکم, ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جوابات نہیں ہیں, ہمیں ضرورت کیا ہے کہ اتنے ہم جذباتی ہوں, ہم اس کا جواب دیں اس کو. ہاں اگر کوئی توہین کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے, توہین الگ چیز ہے. سلمان رشدی اگر اسلام پہ تنقید کرتا, قرآن پہ تنقید کرتا, یقیناً ہم اس کا جواب دیتے, اس کے قتل کا فتویٰ کبھی نہیں آتا. لیکن سلمان رشدی نے کوئی تنقید کی نہیں, سلمان رشدی نے تو ایک ناول لکھی اور اس ناول کے اندر کچھ بیہودہ کریکٹرز لکھے اس نے, اور جو بیہودہ کریکٹرز ہیں ان کے نام وہ لکھ دیے جو مقدس نام ہے مسلمانوں کے نزدیک. یہ کوئی علمی کام تو نہیں ہوا, یہ کام تو آپ کسی کے ساتھ بھی کریں گے وہ برداشت نہیں کرے گا. ایک فلم بنائی گئی برطانیہ میں, اور اس فلم کے اندر جو ہے وہ جو اداکارہ وغیرہ ہیں جو کریکٹرز تھے, اس میں سعودی عرب کے رائل فیملی کے نام لگا دیے انہوں نے, فوراً بین ہو گئی فلم. بھئی یہ تو کوئی برداشت نہیں کرے گا, یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ جو ان کے مقدسات ہیں, جو ان کے اہم لوگ ہیں, ان کو کسی طرح فکٹیشیس کریکٹر کے اندر آپ نام شامل کر دیں فقط. یہ تو کوئی برداشت نہیں کرے گا, یہ توہین ہے. اس توہین پر بھی فتویٰ نہیں آئے گا, اس توہین پر بھی اس کو کہا جائے گا آپ عدالت میں آئے, جرم ثابت کیا جائے گا اور صفائی کا موقع دیا جائے گا. کسی بھی توہین پر, توہین ہو یا کوئی بھی جرم ہو, مجرم کو بلایا جائے گا, اس پر جرم فرد جرم عائد کی جائے گی, گواہ لائے جائیں گے, جو بھی طریقہ ہے ثابت کرنے کے ثابت کیا جائے گا. اور جب ثبوت ہو جائے, ثابت ہو جائے, پھر بھی سزا نہیں ملے گی, جرم ثابت ہونے پر بھی سزا نہیں دی جائے گی, جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. صفائی کا موقع دیے بغیر سزا دینا بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف, اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مجرم ملزم کوئی ملزم حاضر نہ ہو اور عدالت کی رسائی اس تک نہ ہو تو وہ ایبسکانڈر کہلاتا ہے مفرور. اور مفرور کے لیے سزا بعض اوقات یک طرفہ طور پہ اعلان کر دیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے بھی بہت سے لوگوں کے سرقی کی قیمتیں لگ جاتی ہیں, کسی کی 40 لاکھ لگی ہوئی ہے, کسی کی 50 لاکھ لگی ہوئی ہے, کسی کی 20 لاکھ لگی ہوئی ہے. یہ سر کی قیمت کن لوگوں کی لگتی ہے؟ ان کی لگتی ہے جو عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں, جو مفرور ہیں, ان کے لیے کہا جاتا ہے جہاں ملے ان کو مار دیا جائے. لیکن جس کے لیے خاص طور پر بائی نیم یہ آرڈر جاری کیا گیا صرف اس کو قتل کر سکتے ہیں, کسی اور کو نہیں کر سکتے. اگر امام خمینی کا فتویٰ سلمان رشدی کے لیے ہے تو صرف سلمان رشدی واجب القتل ہوگا, کوئی دوسرا ایکس وائی زیڈ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہر توہین رسالت کرنے والے کو جہاں پاؤ قتل کر دو, نہیں. باقی کوئی اور ہے تو اس کو گرفتار کرو, لے کر آؤ, جرم ثابت کرو, ورنہ انارکی ہوگی سوسائٹی کے اندر, قانون کی عملداری ختم ہو جائے گی. اگر یہ طے کر دیا جائے کہ ہر شخص خود ہی فیصلہ کرے گا کہ کون مجرم ہے اور خود ہی سزا بھی دے دے گا, سب آرڈینیٹ یہ فیصلہ کرے گا, گارڈ یہ فیصلہ کرے گا میرے باس نے توہین رسالت کی, خود ہی سزا بھی دے دے گا. وہ اس کا مطلب وہی خود ہی پولیس ہے, خود ہی عدلیہ ہے, خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے, خود ہی سزا دینے والا ہے. یہ نظام دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہو تو وہ معاشرہ لا قانونیت کے شکار ہوگا. آپ جس پر چاہیں اس طرح الزام لگا دیں, کسی جگہ ثابت آپ کو کرنا نہیں ہے, آپ سزا دے دیں. تو چونکہ ہم خود ان مراحل سے گزر چکے ہیں, ہمارے ایک نوجوان پر اس طرح کا الزام لگایا گیا, ہمارے اساتذہ پر الزام لگایا گیا, قتل کر دیا گیا ایک یونیورسٹی کے استاد کو توہین رسالت کا الزام لگا کے. حالانکہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, میرے اچھے دوست تھے اور وہ ایک نعت خواں شاعر بھی تھے, نعتیں لکھتے تھے, 25 نعتیں کم از کم لکھی انہوں نے پیغمبر کی شان میں, اور سیرت پہ اتنی اچھی گفتگو کرتے تھے, قرآن پہ بہت اچھی نظر تھی ان کی. بے شک ان کا مسلک دوسرا تھا لیکن بہت خوش عقیدہ انسان تھے. لیکن ایک جھوٹا الزام لگا کے توہین رسالت کا اور قتل کر دیا گیا. تو جس معاشرے کے اندر اس طرح لاقانونیت ہو اس معاشرے کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. اس لیے بے شک توہین رسالت کی سزا موت ہونی چاہیے, اور ہے ہمارے ملک کے قانون میں لکھا ہوا ہے یہ, لیکن ثابت کرنا ہوگا آپ کو. اس کے بغیر اگر ہر شخص کو قتل کرنا شروع کر دے یہ لاقانونیت ہو جائے گی. ہماری ایک وابستگی ہے, یہ جذباتی وابستگی قرآن کے ساتھ, پیغمبر اسلام کے ساتھ. اس وابستگی کو کوئی بلیک میل نہ کرے. یہ نہ ہو کہ ایک شخص نے, ایک مولوی نے خود قرآن کو جلا کے اور شاپر میں ڈال کے ایک بچی کے ہاتھ میں دے دیا کہ جا کے اس کچرا میں جا کے ڈال دو, اور دوسری طرف سے اپنے آدمی بھیج دیا, اس نے اس کو پکڑ لیا, اس کے ہاتھ سے جلا ہوا قرآن نکلا, بعد میں اس پر توہین قرآن کا جرم ثابت کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ قرآن تو جلا کے اس مولوی نے اس کو دیا تھا. اب جب اس نے اس کو دیا تو توہین قرآن کا مرتکب کون ہوا؟ وہ ہوا نا جس نے جلا کے اس کے ہاتھ میں دیا. سزا تو اس کو دینی چاہیے, توہین قرآن کی سزا. اور بہت ساری چیزیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہتی ہیں, لوگوں کے مختلف طرح کے مفادات. لیکن جس طرح کے بھیانک کام ہمارے ہاں ہوا ہے یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. قانون کی عملداری ہونی چاہیے, قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. بس کافی وقت گزر گیا اسی موضوع پہ, لیکن تھوڑا ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آنا چاہیے کہ ہم بھی توہین رسالت کو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا موت ہونی چاہیے, اور ہمارے ہی مکتب میں لکھا ہوا ہے اور کہیں نہیں لکھا ہوا. اور لوگ تو دوسرے آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پیغمبر نے سب کو معاف کر دیا. بے شک پیغمبر نے معاف کیا, فتح مکہ کے بعد آپ نے سب کو معاف کیا, یہی ہے نا واقعہ. لیکن ذرا تفصیل میں جا کر دیکھیں, پیغمبر نے جہاں معاف کیا وہاں ایک موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ بھی نکالی. چند لوگ ایسے تھے جن کے لیے آپ نے ایک لسٹ نکالی موسٹ وانٹیڈ کا, یہ وہ لوگ ہیں غلاف کعبہ سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو قتل کر دینا. اور اس کے اندر مروان ابن حکم اور حکم ابن عاص بھی تھے اور کچھ اور لوگ تھے. مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جن میں سے بعض پر تو کسی کا قتل ثابت تھا اور بعض وہ تھے جو پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے, نقلیں اتارا کرتے تھے, معاذ اللہ, یعنی توہین کرتے تھے. جس نے پیغمبر کو ذاتی طور پر نقصان پہنچایا آپ نے معاف کیا, آپ ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے کبھی, لیکن جس نے منصب رسالت اور نبوت کی توہین کی معاف نہیں کیا. اس منصب نبوت اور رسالت کی ایک اپنی اہمیت ہے. جنگ بدر میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے آپ نے ایک شخص کو قتل کیا وہی میدان میں, ایک شخص کو قتل کیا بعد میں, باقی سب کو آپ نے چھوڑ دی, مختلف طریقے سے مختلف انداز سے چھوڑ دیا. جس کو آپ نے قتل کیا کیوں کیا, جا کے دیکھیں اس کی ہسٹری. تو توہین رسالت پر اللہ کے رسول نے بھی معاف نہیں کیا. ہاں ذاتی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ جو آپ کے راستے میں کوڑا ڈالتی تھی, جو آپ کے راستے میں کانٹے پھینکتی تھی, آپ نے اس کی عیادت کی جا کر, ذاتی انتقام نہیں لیا کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد آپ نے سب کو معاف کر دیا. قال لا تسریب علیکم الیوم, تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. وانتم الطلقاء, تم سب طلقاء ہو, سب آزاد ہو. طلقاء طلیق کی جمع ہے, طلیق یعنی جس کو طلاق ہو گئی ہو, جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. اگر میں نے فرمایا تم سب طلقاء ہو, یہ لوگ تاریخ میں طلیق کے نام سے مشہور ہو گئے, طلیق ابن طلیق. جناب زینب نے فرمایا نا یہ طلیق ابن طلیق, یہ طلیق ابن طلیق کی اولاد وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کو, جس نے جن لوگوں نے آل رسول کو اذیت دی, جن کو اللہ کے رسول نے معاف کیا, جن کے جرائم ایسے تھے کہ اگر پیغمبر قتل بھی کرتے تو جائز تھا لیکن آپ نے معاف کیا, اور انہی کی اولاد بعد میں آئی. کوئی علی کے مقابلے میں آئی, کوئی امام حسن کے مقابلے میں آئی, کوئی امام حسین کے مقابلے میں آئی, اور انہیں آ کے کیا نہیں کیا تاریخ میں مسلمانوں کو. آج توہین رسالت کا خیال آ رہا ہے. توہین رسالت تو اسی وقت شروع ہو گیا جب پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, اور جس دروازے پہ اللہ کے رسول جا کے سلام کیا کرتے تھے, روایت میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو 6 مہینے تک پیغمبر دروازے سیدہ پہ آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے ہیں. 6 مہینے یا رسول اللہ یہ بار بار آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے, بس ایک دفعہ آپ نے کر دیا, 2 مرتبہ کر دیا, 5 مرتبہ کر دیا, ٹھیک ہے کافی ہے, شاید پہچان گئے ہو مسلمان اس دروازے کو. نہیں, پیغمبر کہیں گے نہیں پہچانے, اس دروازے کی عظمت نہیں سمجھ سکے مسلمان, کہ جس دروازے پہ اللہ کے رسول آ کے سلام کرتے تھے اس دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. اب یہ الگ بحث ہے کہ آگ لگائی نہیں لگائی, چلیں ہم اس پہ نہیں پڑھتے, لیکن کوئی سوچے تو صحیح کہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سیدہ دروازے پہ آ کر دروازے کے پیچھے سے کہتی ہیں کہ اس گھر میں میں رہتی ہوں رسول کی بیٹی, اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. خدا کی قسم, یہ جو مظاہرین ہیں نا, جو گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں, جو بسوں میں پتھراؤ کرتے ہیں, اگر یہ پتھراؤ کر رہے ہوں اور کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ اس گاڑی کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی یہ کہہ دے کہ اس کار کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی ہاتھ رک جائیں گے. لیکن وہ مسلمان کیسے تھے کہ سیدہ دروازے پہ آ کے کہتی ہے اس گھر میں میں رہتی ہوں, اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں, اور آنے والا کہتا ہے کہ میں اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دوں گا. اللہ اکبر. اور ایک موقع وہ آیا کہ جب سیدہ دربار اور دروازے کے درمیان تھی کہ دروازے کو اس طرح گرایا گیا کہ آپ کی آواز بلند ہوئی, یا فضہ خزی نہیں, اے فضہ میری مدد کو آؤ. اور توہین رسالت امت مسلمہ اس وقت دیکھے کہ جب حسین مظلوم کو شہید کر دیا گیا, ٹھیک ہے حسین سے جنگ تھی, یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا, زمانہ جاہلیت میں بھی بہت ساری برائیاں تھیں, لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے خیمے جلائے جاتے ہوں, گھروں کے خواتین کو لوٹا جاتا ہو. زمانہ جاہلیت میں گھوڑے ضرور دوڑائے جاتے تھے, لاشوں کا مسئلہ ضرور کیا جاتا تھا, لیکن خیمے نہیں جلائے جاتے تھے, خواتین کی چادریں نہیں چھینی جاتی تھیں. یہ مسلمان اتنے بے حس ہو گئے, نہ صرف بے حس بلکہ ایسے بے غیرت ہو گئے کہ جس دروازے سے, جس گھرانے سے حجاب اور پردہ کا درس سیکھا, اسی گھرانے کی خواتین کی چادریں چھین لیں، اور اس کے بعد یہی نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں نے ان بیبیوں کو مخدرات عصمت و طہارت کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا، اور رسول زادیاں علی کی بیٹیاں مسلمانوں کی بستیوں سے گزری، ان سے چادر کا سوال کیا، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، کوئی ان میں ایسا غیرتمند پیدا نہیں ہوا جو رسول زادیوں کو چادر دیتا۔ اللہ اکبر، بس چند جملے اور، یہی وہ مصائب ہیں جن کو یاد کر کے امام سجاد روتے رہے، ہمیشہ روتے رہے۔ کسی نے کہا مولا کب تک روتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے ایک یعقوب تھے، ان کے 11 بیٹے تھے، جناب یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، اس کے باوجود اتنا روئے اتنا روئے، قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نگاہوں کے سامنے گنجے شہیدہ میں اپنے 18 یوسف بے گور و کفن بے سر لاشوں کی صورت پہ دیکھے، میں کیوں نہ روؤں؟ کس نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے؟ کہا ہاں شہادت بے شک ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں اور بھوپیوں کا بغیر چادروں کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا تو ہمارے میراث نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری اور عزاداری سیر شہدہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، بائلہ جو لوگ دنیا بھر میں ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے تمام مخلص رہنماؤں کو طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔